أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تبارك وتعالى فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر قتال کو فرض کر دیا گیا، وہ ہوا کرہ لکم، درا حالے کہ وہ تمہارے لیے گرا ہوتا ہے، ناگوار ہوتا ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وہ ہوا خیر لکم، درا حالے کہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو. هو شر لكم، حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، خراب ہو. والله يعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. وانتم لا تعلمون، اور تم جانتے نہیں ہو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قتال سے متعلق، جہاد سے متعلق حکم ذکر فرمایا کہ یہ جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا. یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو نفس آیت کا مفہوم ہے جو ہم کو سمجھنا ہے، اور ایک اس موضوع سے متعلق ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے تو اس کو بھی دور کرنا ہے. واضح اور صاف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر یہ جو قتال ہے یہ فرض ہے. پھر فرمایا کہ یہ چیز تمہارے لیے ناگوار ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اپنی جان کی قربانی دینا ہر کسی کو پسند نہیں آتا، آدمی خوف کھا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں جو ہے، ہمارے ممبر و محراب سے لوگوں میں علل اعلان اس لفظ کو استعمال کرنے کے سلسلے میں جھجک پائی جاتی ہے. اگر جہاد کہہ دیں گے تو پتہ نہیں کون آ کے پکڑ کر لے کر چلا جائے، خوف پایا جاتا ہے. اور یہ خوف بٹھا دیا گیا، اور جہاد کا صحیح معنی بتانے کے بجائے غلط تصور جہاد کے بارے میں امت میں، عام لوگوں میں، ہر ایک کے ذہن میں ڈال دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فرض ہے تمہارے لیے، اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو. بالخصوص منافقین جو ہے، ان کی صورتحال یہی تھی. طبعاً جہاد جو ہے، قتال ان کو پسند نہیں تھا. ظاہر میں مسلمان تھے، اندرون میں مسلمان نہیں تھے. ان کو خدشہ اور ڈر لگا ہوا رہتا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں اگر جائیں گے تو ہم کب ہم ہلاک ہو جائیں گے، موت ہو جائے، ہماری جانی نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں. اور یہ منافق کی علامت ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ جذبہ نہ پایا جائے. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی کہ جو آدمی من ماتا، جو آدمی مر جائے، ولم یحدث بھی نفسو، اور اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ وقت پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے میں اپنی جان کو بھی حاضر کر دوں گا، اگر یہ خیال نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے. ماتا علی شعبۃ من نفاق، تو ایسا شخص جو ہے وہ نفاق کے شعبے پر مرتا ہے. پھر جان دی ہوئی ہے، اسی جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ نے جان دی ہے ہم کو، تو جو چیز اس نے دی ہے اس کے لیے قربان کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. پھر مال اس نے دیا ہے، مال کو اس کے لیے قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. بیوی بچے اس نے دیے ہیں، بیوی بچوں کو اس کے لیے قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. پھر اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے حکم کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. شریعت کا منشا یہی ہے. اصل چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے. اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے ہر اعتبار سے اپنی قربانی دی. جہاں نفس کو پیش کرنا ہے وہاں نفس کو پیش کر دیا، جہاں گھر والوں کو قربانی، جہاں گھر والوں کی قربانی دینی ہے وہاں گھر والوں کی قربانی دی، جہاں گھر کی قربانی دے دی وہاں گھر کی قربانی دے دی، جہاں بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا وہاں ان کو چھوڑ دیا، ملک کو چھوڑنا پڑا وہ ملک کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑا ماں باپ کو چھوڑ دیا. انبیاء اور صحابہ اکرام، ان کی تاریخ میں اور ان کی سیرت میں یہ چیز آپ کو ملے گی. تو ایک مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جان اللہ نے دی ہے، وقت پڑنے پر وہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہوا کرہ لکم، یہ تمہارے لیے ناگوار ہوتا ہے. جان کی قربانی دینا، جان کو پیش کرنا، جان کا نذرانہ دینا آسان نہیں ہے. پھر آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، یاد رکھو کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو تمہارے لیے، تم اس کو ناگوار محسوس کرتے ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ بہتر ہوتی ہے، تمہارے حق میں وہ بہتر ہوتی ہیں. جان دے دینا جان کا پیش کر دینا بظاہر آدمی اس کو ناگوار محسوس کرتا ہے لیکن حقیقت میں انسان کے لیے بہتر ہے. دنیا میں اگر آدمی نکلے گا اللہ کے راستے میں تو دنیا میں یہی ہے کہ عزت ملے گی, دنیا میں یہی ملے گا غلبہ اقتدار ملے گا, کامیابی ملے گی, مال غنیمت ہاتھ کو آئے گا. اور اگر مان لے کہ یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی ہیں تو پھر آخر شہید ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شہید کا درجہ تو بہت بڑا ہے. تو دنیا بھی کامیابی بھی ہے, اس میں آخرت کی کامیابی بھی ہے. تو آدمی کے حق میں یہ بہتر ہے, کوشش اور محنت مجاہدہ یہ تو کرنا ہی ہے ہر انسان کو. پھر فرمایا کہ وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم, اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تم جس کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں ناگوار ہو, تمہارے حق میں خراب ہو. دنیاوی خواہشات ہماری ایسی ہی ہوتی ہیں, ایک چیز ہم جو ہے دل و جان سے چاہتے ہیں, اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے حق میں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا وبال جان پڑ جاتی ہے وہ چیز. تو اس لیے اللہ کا جو فیصلہ ہے, اللہ کے حکم کا مانا جائے, اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کو مانا جائے اور دل سے جو ہے نا اس پر آدمی راضی ہو. اللہ کے فیصلے پر اگر رضا بالقضا جس کو ہم کہتے ہیں, فیصلے خداوندی پر اللہ کے فیصلوں پر آدمی راضی ہو جائے, یہ چیز اگر آدمی کو حاصل ہو گئی تو بہت بڑی نعمت اس کو حاصل ہو گئی, پھر بہت بڑی چیز اس کو حاصل ہو گئی پھر. اور کیا چیز ہمارے حق میں بہتر ہے کیا چیز بہتر نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے جو حکم شریعت کا ہم مانیں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہے, شریعت کے حکم کے خلاف جانے جائیں گے تو ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے. پھر ایک یقین مومن کا ہونا چاہیے. پھر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے, قتال کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ تم نکلنا تو ناپسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے بہتر ہے, اور تم نہیں نکلنے کو پسند کرتے ہو کہ نہیں جائیں گے, جائیں گے تو کہاں جان کے لالے پڑ جائیں گے, مر جائیں گے, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے, پھر یہ تم تو بزدل ہو جاؤ گے پھر. اور اگر شریعت کا تقاضا ہے بعض صورتوں میں آدمی نہیں نکلے گا تو گنہگار ہو جائے گا پھر. بعض صورتیں وہ ہیں جہاں نکلنا ضروری ہوتا ہے, بعض صورتیں وہ ہیں جہاں نکلنا ضروری نہیں ہے, تو پھر گنہگار ہو جائے گا. گنہگار ہوگا تو دنیا بھی اعتبار سے بھی, آخرت میں بھی جو ہے نا ذلیل رسوا ہوگا, دنیا میں بھی ہوگا رسوائی, جیسے منافقین کی رسوائی ہوتی تھی. حکم آیا کہ جانا ہے اللہ کے راستے میں, نہیں نکلے ہیں, پتہ چل گیا کہ ایمان ہے یا نہیں ہے, سب کے سامنے رسوائی ہو گئی, سب کے سامنے ذلیل ہو گئے. تو لوگوں میں بھی رسوائی ہوتی ہے شریعت کے حکام کو ترک کرنے پر, اور آخرت میں بھی رسوائی ہے جو حقیقی اور بہت بڑی رسوائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں ہو. یہاں جو اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا, آیت کا جو مفہوم ہے وہ تو مختصر آپ کے سامنے آ گیا کہ قتال کی فرضیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا, قتال فرض ہے. لیکن اس لفظ کے تعلق سے تھوڑا سا ہمارے اپنے معاشرے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قتال کا جو حکم ہے, جہاد کا جو حکم ہے, اسلام میں ایک جہاد کا حکم ہے, اور اس کے بارے میں تصور یہی ہے کہ وہ ہلاکت, بربادی, قتل, غارت گری, لڑائی, جھگڑا. جہاد کہتے ہیں تو فوراً یہی معنی ہمارے ذہن میں دوڑتے ہیں, یہی مانا یا گھومتے ہیں. اور اسی لفظ کے حوالے سے جو ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں, میڈیا پر چرچے بھی ہوتے ہیں, جہاد کی کئی کئی قسمیں بھی آ گئے ہیں. ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں گے تو ہر چند دن میں جو ہے نا لفظ جہاد کو بنیاد بنا کر میڈیا میں چرچے ہو رہے ہوتے ہیں پھر, کہ بھائی یہ قسم کا جہاد ہے, وہ قسم کا جہاد ہے. جہاد کا معنی مار دھاڑ کے ہیں, جہاد کا معنی قتل و غارت گری کے ہیں, جہاد کا معنی لڑائی جھگڑے کے ہیں, جہاد کا معنی جو ہے نا تلوار لے کے نکل جانے کے ہیں. اسلام بھی بدنام, مسلمان بھی بدنام. اور یہاں کی میڈیا میں بھی بہت یہ چیزیں اچھالی گئی ہیں, بہت بدنام کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں. اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہت سو کا تاثر اچھا نہیں ہے, بھائی مسلمان داڑھی ٹوپی والا ٹیررسٹ ہے, بس ایک تصور ہے. یہ کیوں آیا تصور؟ اس کے پیچھے کوششیں اور سازشیں کی گئی ہیں. جو بھی داڑھی والا نظر آ گیا ٹیررسٹ ہو گیا, جو بھی ٹوپی والا نظر آ گیا وہ بھی ٹیررسٹ ہو گیا, جو شملے والا نظر آ گیا وہ بھی ٹیررسٹ ہو گیا. داڑھی ٹوپی کا گویا نام دے دیا گیا آج کے زمانے میں کہ بھائی یہ ٹیررزم کے لوگ ہیں, یہ بس دہشت گردی ہے ان کے مزاج میں, یہ چاہتے یہی ہیں, دنیا میں چاہتے یہی ہیں قتل و غارت گری کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا, یہ صورت حال. حقیقت یہ نہیں ہے. اسلام تو اسلام کے لفظی معنی ہے سلامتی کے, امن کے. مسلمان کے معنی وہی ہے جو سلامتی کو چاہتا ہے, سلامتی کا پیغام دیتا ہے, سلامتی پھیلانا چاہتا ہے دنیا کے اندر. اور نام کے اپوزٹ بالکل جو ہے نا مسلمانوں کا تصور پیش کیا گیا لوگوں میں یہ. تو اس لیے اس لفظ کے بارے میں تھوڑی سی حقیقت اور واقفیت ہم کو حاصل کرنی بھی ضروری ہے. جہاد جو ہے عربی زبان میں جہدن سے بنا ہے, جہدن اور جہدن دونوں سے. اس کے معنی آتے ہیں اصل میں مشقت, برداشت کرنا. اس کے معنی آتے ہیں قوت اور محنت سے کوئی کام کرنا. مشقت برداشت کرنے کے معنی میں, قوت کے معنی میں, بھرپور کوشش کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لغوی اعتبار سے. ڈکشنری میں اگر آپ اس کے معنی دیکھیں گے تو یہ معنی ملیں گے. اس کے معنی سیدھا آپ لغت کھولتے ہی, ڈکشنری کھولتے ہی, لڑنے مارنے جھگڑنے کے نہیں ہیں, کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور حقیقی معنی اس کے یہ ہیں. اور شریعت میں اگر آپ دیکھیں گے اس لفظ کے معنی, تو شریعت میں بھی صرف مار دھاڑ کے معنی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا, شریعت میں بہت سے معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن میں جہاد بالمال کا ذکر ملے گا, جہاد بالنفس کا ذکر ملے گا, جہاد بالسیف کا ذکر ملے گا, حدیثوں میں جہاد باللسان کا ذکر ہے, جہاد بالقرآن کا حکم ہے. اور ہم نے ایک ہی معنی میں خاص کر لیا اس لفظ کو, ہمارے ذہنوں میں تصور یہی ہے, ایک ہی معنی ہے جہاد کا, معنی لڑائی جھگڑا بس. یہ جہاد بالمال یہ ہے مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے, مطلب یہ ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے, حق کو پھیلانے کے لیے, حق کی اشاعت کے لیے مال کا استعمال کیا جائے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہو, وہاں پر اس کے جواب کے لیے مال کو صرف کیا جائے. اب جس شعبے میں دشمن آئے گا اس شعبے میں اس کا جواب, اس شعبے کے اعتبار سے مال خرچ کیا جائے تو یہ جہاد بالمال ہے. میڈیا کے ذریعے اگر باطل آ رہا ہے آج کے زمانے میں, مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو مسلمان بھی میڈیا پر پیسہ خرچ کریں, یہ جہاد بالمال ہے. لٹریچر کے ذریعے اگر جو ہے نا مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے, تو ہم بھی جواب میں لٹریچر شائع کریں, یہ جہاد بالمال ہے, یہ قتال بالمال ہے. تو حق کو بلند کرنا, حق کو پھیلانا, اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں, جو اعتراضات ہوتے ہیں, ان کا جواب دینا اور اس میں مال کا خرچ کرنا, یہ جہاد بالمال ہے. اس میں لڑائی جھگڑے کا معنی نہیں ہے. ایسے جہاد بالنفس ہے, نفس کے ذریعے جہاد کرنا, جہاد باللسان ہے, اور جہاد بالقلم ہے, قلم اور زبان کے ذریعے جہاد کرنا. تو اس میں بھی یہی ہے, قلم کے ذریعے کیا لڑے گا آدمی, اللہ اپنے قلم کے ذریعے, اپنی زبان کے ذریعے تلوار لے کے نکل جائے گا, نہیں نکلے گا. یہ ہے کہ حق کے خلاف, حق پھیلانے کے لیے, حق بولنے کے لیے زبان کا استعمال کرنا, اپنے قلم کا استعمال کرنا, یہ جہاد باللسان ہے. لسان کے معنی زبان کے آتے ہیں. تو جہاد باللسان یہ ہے کہ زبان کا استعمال کریں حق بولنے کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے, اسلام کے غلبے کے لیے, ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے, ظالم کے خلاف, ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اپنی زبان کو اور اپنے قلم کو جو ہے نا آدمی استعمال کرے. جہاد بالقرآن یہ ہے کہ قرآن کی دعوت دی جائے لوگوں میں. وجاہدوا باموالہم, قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وجاہدہم بھی جہاداً کبیرا, قرآن کے ذریعے جہاد کرو. قرآن میں تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن سے جہاد کیسے کریں گے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاد کیا جائے, قتال کیا جائے قرآن کے ذریعے, یعنی قرآنی دعوت ان کو دی جائے, قرآن کے پیغام ان کو بیان کیے جائیں, ان کو بتائے جائیں. اور ایک قتال جہاد بھی سیف بھی ہوتا ہے جو دشمنان اسلام کے لیے ہوتا ہے. میں بتانے کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی قرآن پاک, اچھا ایک جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے. صحابہ اکرام ایک مرتبہ غزوے سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدمت من الجہاد الاصغر الى الجہاد اکبر, کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے. یعنی ایک تو اللہ کے راستے میں نکلنا, جان کی قربانی دے دینا ہے, اور ایک یہ ہے کہ نفس سے تم جہاد کرتے رہو, نفس کے خلاف جو ہے نا, یعنی شریعت پر چلنے میں جو مشقتیں پیش آ رہی ہو وہاں پر نفس کو کنٹرول کر کے, خواہشات کو کنٹرول کر کے شریعت کے احکام پر جمع رہو. یہ بھی ایک جہاد ہے, جہاد بالنفس اس کو کہتے ہیں, یعنی شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونا اور شریعت پر چلنے میں جو مشقتیں, دشواریاں, مصیبتیں پیش آ رہی ہیں ان پر صبر کرنا, یہ جہاد بالنفس ہے. اور اللہ کے نبی نے اس کو جہاد اکبر فرمایا, کیونکہ نفس تو انسان کا مستقل لگا ہوا رہتا ہے. تو لڑنے کرنے کا, لڑنے مارنے دھاڑنے کا اس میں مفہوم نہیں پایا جاتا, یہ معنی ہم کو معلوم نہیں ہے, تو ہم بھی گمراہی, غلط فہمی میں مبتلا ہیں. غلط فہمی ہم کو ہو گئی معنی نہیں معلوم ہونے کی وجہ. پھر ایک مطلب یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ بھائی قرآن پاک میں جہاں پر جہاد کا حکم ہوا, مقصد کیا ہے جہاد کا, قتال کا مقصد کیا ہے, یہ چیز سمجھنے کی ہمارے لیے. قتال کا جو مقصد ہے وہ کفر ہے یا یعنی کفر کو ختم کرنا ہے یا فتنے کو ختم کرنا ہے. یہ تصور لیا جاتا ہے کہ کافروں سے لڑنے کے لیے, کفر کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا یہ حکم ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, کفر کو ختم کرنا مقصد نہیں ہے, مقصد ہے فتنے کا خاتمہ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. اسلام پر چلنے میں, مسلمانوں کو شریعت پر چلنے میں جو رکاوٹ پیش آ رہی ہے وہ رکاوٹ ختم کرنا اصل مقصد ہے. اور ہم نے جوڑ دیا ہے اس کو کفر کے ساتھ, جو کافر ہیں ان کے ساتھ لڑنا ہے بھی.
حالانکہ ایسا نہیں ہے, دنیا میں مسلمانوں کا قیام, دنیا میں مسلمانوں کا رہنا, دنیا میں کافروں کا رہنا, یہ اللہ کی مشیت اور منشا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی بسے ہوئے ہوتے, پوری مسلمان ہی مسلمان رہتے, سب کو ایمان کی توفیق اللہ پاک عطا فرما دیتے. لیکن اللہ پاک یہ نہیں چاہ رہے ہیں, اللہ پاک کی چاہت یہ ہے کہ سب رہیں دنیا کے اندر, مسلمان بھی رہیں گے کفر بھی رہیں, ایمان بھی رہے گا کفر بھی رہے گا, مسلمان بھی رہیں گے کافر بھی رہیں گے. تو اللہ کا جب یہ منشا ہے تو کفر کو ختم کرنا, کافروں سے لڑنا یہ مقصد نہیں ہے. یہ جو حکم دیا گیا تو یہ حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ بھئی کافروں کو ختم کر دیا جائے, نہیں, فتنے کو ختم کر دیا جائے کہ جو فتنہ اسلام کو اور مسلمانوں کو چلنے سے, دین پر چلنے سے روک رہا ہے. فتنہ اصل مقصد ہے کہ اس کا خاتمہ ہو, وہ طاقتیں ختم ہو جو طاقتیں اسلام پر چلنے میں دشواری پیدا کر رہی ہیں, وہ لوگ ختم ہو جو لوگ اسلام پر چلنے میں دشواری پیدا کر رہے ہیں. ہر آدمی کو حق ہے جینے کا, رہنے کا, جیسے دیگر اقوام رہ رہے ہیں, دیگر مذاہب رہ رہے ہیں, جیسے ان کو حق ہے تو ہم کو بھی حق ہے. اگر آپ ان کو زبردستی جو ہے نا ان کا مذہب تبدیل کروانے کی کوشش کرتے ہیں, زبردستی ان کا حق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں, تو لڑائی تو ہوگی پھر. یہ تو مقصد ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مقصد کیا ہے. تو مقصد اس کا یہ ہے اصل میں, فتنے کا خاتمہ ہونا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, اس وقت جو اختلافات چل رہے تھے ان کے درمیان میں, لڑائی ہو گئی تھی, مشاجرات جس کو کہتے ہیں, تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا گیا, وہ بالکل اٹے ہوئے تھے, نہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے نہ حضرت علی کے ساتھ تھے. تو بعد لوگ آ کر کہنے لگے کہ بھائی کسی کو تو ساتھ دو, کسی کا تو ساتھ دو, فتنہ ختم ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا کہ ہم نے ساتھ دے دیا اللہ کے نبی کا, ہم نے قتال کر لیا اس وقت, اور اس کے ذریعے ہم نے فتنے کو ختم کر دیا, فتنے کا خاتمہ ہو گیا. اب اگر ساتھ دینے جائیں گے, اگر قتال کریں گے تو فتنہ پیدا ہوگا اس سے, اس لیے قتال سے دور رہو. تو منشا اصل میں یہ ہے, جو میں جو بات اصل ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فتنے کا خاتمہ ہے, خاتمہ مقصد ہے جہاد کے ذریعے, قتال کے ذریعے. اور یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے. اور فتنے سے مراد یہ ہے کہ دین پر چلنے میں جو مصیبتیں, رکاوٹیں جن قوتوں کی طرف سے, جن طاقتوں کی طرف سے, جن لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں, ان کا خاتمہ کرنا مقصد ہے. اب پھر آگے بھی ہمارے لیے جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ بھی ہے, اگر کفر کو ختم کرنا ہی مقصد ہوتا ہے تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ بھائی کافروں کے بچوں کو کبھی قتل نہ کیا جائے. میدان جنگ میں بھی کافروں کے بچوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے, میدان جنگ میں ان کے بوڑھوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے, ان کے پادریوں کو, جو غیر مذہب کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کو مارنے کا حکم نہیں ہے. صراحتاً اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے, بچوں کو قتل نہ کیا جائے, عورتوں کو قتل نہ کیا جائے, بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے. کفر کا اگر خاتمہ ہی مقصد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے, کہتے کہ بھائی جب لڑائی ہو گئی ہے تو سب کو ختم کر دو. ایسا نہیں ہوا. تو یہ سمجھنے کی جو بتانا مقصد ہے کہ اسلام, یہ جو حکم شریعت میں دیا گیا ہے تو اس حکم کو ہم کو سمجھنا ہے کہ بھائی اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. مقصد اگر یہی ہوتا تو کتنی جنگیں نہیں ہوئی, سب میں سب کا خاتمہ کر دیا جاتا. اچھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو آپ دیکھیں. آپ مدینہ منورہ آئے, مکہ مکرمہ میں 13 سال تک اتنی ایزا دی گئی, اتنی تکلیفیں دی گئی, اتنی پریشانیاں آپ کو دی گئی, پہنچائی گئی ہیں, بیان نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا نا کہ گزشتہ انبیاء اکرام کو جتنی تکلیفیں دی گئی ہیں, میری 23 سال کی تکلیف اس سے زیادہ ہے. مفہوم یہ ہے حدیث پاک کا. کبھی آپ نے انتقام نہیں لیا. مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ آتے سب سے پہلے آپ نے صلح فرمائی, جتنے یہود تھے ان سے صلح فرمائی. اگر منشا یہی ہوتا, خاتمہ ہوتا, تو صلح کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی پھر. پھر اس کے بعد بنو قریظہ سے, بنو قریظہ ہے ان کے ساتھ معاہدہ تھا, بنو نذیر ہے ان کے ساتھ معاہدہ تھا, بنو قینقاہ ہے ان کے ساتھ معاہدہ تھا. پھر جنگیں ہوتی رہیں, تو جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات دیے ہیں کہ بھائی ان کے فلاں کو قتل نہ کیا جائے, فلاں کو قتل نہ کیا جائے. اسلام تو امن کو چاہ رہا ہے, یہ چاہ رہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں جو طاقتیں برسر پیکار ہیں بس ان سے حفاظت ہو سکے, اور دینی احکام جو ہے نا دنیا میں نافذ کیے جا سکیں, دین کو جو ہے نا غالب کیا جا سکے دنیا کے اندر, اور ہم کو ہمارے دین پر چلنے میں کسی قسم کی رکاوٹ, دشواری اور پریشانی نہ ہو. صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ایسے ہی ہوا. آپ احرام کی حالت میں ہی روک دیا گیا عمرہ کرنے سے, احرام کی حالت میں عمرہ کرنے سے روک دیا گیا. جب عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تو صحابہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ بھائی روک دیا گیا ہے, لڑنے پہ آمد آئے تو بغیر لڑے جانا نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی مصالحت کر کے واپس آ گئے کہ لڑنا نہیں ہے ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد اگلے سال گئے عمرہ کر کے آ گئے, پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوا, سندہ ہجری میں مکہ فتح ہوا, تو کافر تو یہ چاہ رہے تھے کہ آج ہماری خیر نہیں, کافر تو یہی چاہ رہے تھے, کافر یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے, آج ہماری ہلاکت ہے, آج انتقام کا دن ہے ان کے لیے, تو وہ تو مکمل غالب آ گئے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن عام کا اعلان فرما دیا کہ بھائی آج امن ہی امن ہے تمہارے لیے. فلاں کے گھر میں چلا گیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے, جو مکے میں بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے, جو ادھر آ گیا وہ امن میں ہے, آج اس کے لیے امن ہی امن ہے. بس چند لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کر قتل کرنے کا حکم دیا, جیسے عبداللہ ابن اختل ہے اس کے باندیا ہیں, تو وہ بہت زیادہ گستاخ تھے, وہ تو ان کو قتل کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ اس کو نہ چھوڑا جائے, وہ گستاخ ہے, کیونکہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے, یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی, بے عزتی بے اکرامی برداشت نہیں کی جا سکتی. خیر وہ ایک الگ مضمون ہے, وہ آج کے زمانے میں بھی یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ اسلام میں باقی نہیں رہتا. پھر وہ دین کا مسئلہ بہت ہی نازک ہوتا ہے میرے دوست, بھائی دین پر عمل نہ کرنا الگ ہے, لیکن دین کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا, شریعت کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا یا اس کو ہلکا سمجھنا, اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اس صورت میں آدمی سیدھا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, پھر بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے. تو حضور نے ہمیں عام کا اعلان فرما دیا فتح مکہ کے موقع پر, چاہتے تو پورا مکمل اختیار, مکمل قبضہ, مکمل قابو اور مکمل اقتدار ہے. بنو نذیر نے جو ہے نا معاہدے کی خلاف ورزی کی, معاہدہ صلح تھی تو صلح کی خلاف ورزی بھی, قتل نہیں ہوا. بنو قریظہ نے کیا تو اللہ کے نبی نے قتل نہیں کیا, بنو قینقاہ نے کیا تو اللہ کے نبی نے قتل نہیں کیا. تو اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں کہ بھائی شریعت کا نظام یہ نہیں ہے, جب جس وقت ہمارے لیے اقتدار تھا, قوت تھی, طاقت تھی, غلبہ تھا, پاور تھا, سب کچھ تھا, اللہ کے نبی نے کبھی جو ہے نا مکمل صفایا یا پھر کفر کو ختم کرنے کا جو ہے نا حکم نہیں دیا. فتنے کو ختم کرنے کے لیے کوششیں ہوئی ہیں یہ, اور اصل منشا اس کا یہی ہے کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. اسی لیے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی ان دعوت نامے, دین کی دعوت دینے کا ان کو حکم ہے, ان سے مصالحت کا حکم ہے, جزیہ دے کر ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں تو ان کے لیے ابتدائی درجات تو یہ ہیں ان کے لیے. پھر اچھا, پھر قرآن پاک کی اگر آیت میں غور کریں گے آپ کو تو یہ بات معلوم ہوگی. اس میں اللہ پاک نے جب قتال کا حکم نازل فرمایا, جہاد کا حکم نازل فرمایا, تو فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, کہ اب جو اجازت دی جا رہی ہے قتال کرنے کی وہ اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا اس سے پہلے, یعنی قتال کرنے کی وجہ سے تم کو قتال کا حکم دیا گیا, لڑائی جھگڑے کی وجہ سے تم کو قتال کا حکم دیا گیا, تم کے اوپر حد درجہ ظلم کیا گیا اس لیے قتال کا حکم دیا گیا. اور یہ بھی فرمایا کہ بھائی گھروں سے ان لوگوں نے نکال دیا, حد درجہ جو ہے نا تکلیفیں پہنچائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے نہیں دیا, شہر چھوڑ کر آپ چلے گئے, سارے صحابہ چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں آیت نازل فرمائی کہ بھائی اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ اب تم لڑو. تو عرض کرنا یہ ہے میرے دوستوں کہ جب یہ لفظ آتا ہے تو عام طور پر قتال کا معنی جو ہے نا جہاد کا معنی ہم یہی لیتے ہیں, حالانکہ قرآن و حدیث میں اس لفظ کے معنی میں بہت وسعت پائی جاتی ہے, بہت وسیع لفظ ہے, بہت معنی اس کے آتے ہیں, اور مقصد اس کا کفر کا قتل کرنا نہیں ہے, مقصد ہے فتنے کا ختم کرنا. اور قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی عموماً ہمارے لیے ملتی ہے وہ دفاعی ملتی ہے, یعنی جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یعنی ان کے ساتھ غزوہ کیا ہے. اقدامی جہاد بھی جائز, دو قسمیں ہیں جہاد کے, جہاد اقدامی ہوتا ہے, جہاد دفاعی ہوتا ہے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, کہ تم پر قتال کو فرض کر دیا گیا حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. پھر آگے یہ فرمایا کہ بھئی یہ ناپسند کی جانے والی چیز نہیں ہے, یہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں جو ہے بہتر نہیں ہوتی, تمہارے لیے خراب ہوتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں ہو. اس کے بعد فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. اے نبی, وہ آپ سے پوچھتے ہیں اشہر حرم سے متعلق کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے, تو قل, آپ بتا دیجئے کہ قتال ان فیہ کبیر, ان میں قتال کرنا جو ہے نا بہت بڑا جرم ہے. وصد عن سبیل اللہ, لیکن اللہ کے راستے سے روکنا, وکفر بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا انکار کرنا, والمسجد الحرام, مسجد حرام سے روکنا, وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ, اور مسجد حرام میں رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا, اکبر عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے نا وہ قتل سے بڑھ کر ہوتا ہے. کسی کو قتل کر دینا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ فتنہ پیدا کر دینا. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور وہ برابر آپ سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے دین سے پھیر دیں اگر وہ استطاعت رکھیں. ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فیموت پھر مر جائے، ہو کافر ان درا حالے کہ وہ کافر ہی ہو، فاولائک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی. واولائک اصحاب النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ آیت کا اصل میں ایک پس منظر ہے، ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جو ہے نا کافروں سے مد بھیڑ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اور صحابہ کے ہاتھ سے ایک کافر کا قتل ہو گیا. اور یہ مہینہ رجب کا مہینہ تھا، رجب کا مہینہ. رجب کا مہینہ اشہر حرم میں چار مہینے ہیں نا، ذیقعدہ، ذلحجہ، محرم اور رجب، یہ چار مہینے ہیں جو اشہر حرم حرمت والے مہینے کہلائے جاتے ہیں. ان چار مہینوں کے اندر قتال حرام تھا، پہلے لڑنا جائز نہیں تھا، رجب میں بھی، ذیقعدہ میں بھی، ذلحجہ میں بھی، محرم میں بھی. تو صحابہ کرام جو ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ رجب کی 30 تاریخ ہے، رجب کی 30 تاریخ ہے، حالانکہ 30 تاریخ ہو گئی تھی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ابھی رجب کا مہینہ مکمل نہیں ہوا، تو صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رجب ہو گیا، رجب گزر گیا. صحابہ یہ چاہ رہے تھے، میں نے غلط الٹا کہہ دیا. میں نے تو صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رجب کا مہینہ گزر گیا، تو اس وجہ سے جو ہے نا اگر لڑائی ہو جاتی ہے، اگر کوئی قتال کسی سے کر لیں تو کوئی منع نہیں ہے، تو اس لیے لڑائی ہوئی تو انہوں نے قتل کر دیا. اور حالانکہ حقیقت میں ہوا یہ تھا کہ بھائی رجب کا مہینہ ختم نہیں ہوا تھا، ابھی مہینہ چل رہا تھا ابھی. تو کافر لوگ اعتراض کرنے لگے کہ بھائی یہ کیا کر دیا تم نے، کہ یہ حرمت والے مہینوں کا احترام تک تم نے باقی نہیں رکھا. مسلمان ہیں اور احترام کو مانتے ہیں، مہینوں کی حرمت کو مانتے ہیں، اس کے باوجود تم نے اس مہینے میں جو ہے نا قتال کر لیا، ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا، یہ کیسے درست ہو گیا؟ آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے پوچھنے بھی لگے. بھائی بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی سی غلطی کیا ہے، اگر ہو جائے تو اس کو چھوڑتے نہیں لوگ. جو دشمن ہوتے ہیں ان کی صورت حال یہ ہوتی ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ وہ قتل کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کا جو ہے نا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اگر آ بھی کر دیے تو بدنامی کے لیے جو ہے نا یہ کافی ہے. تو بہرحال اشہر حرم میں یہ قتل کا واقعہ پیش آ گیا، تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے پاس، اب وہ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھائی اشہر حرم میں قتل کر دیا تو یہ قتل جائز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں آیتیں نازل فرمایا کہ بھائی اشہر حرم میں قتال کرنا گناہ ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں سے جو یہ عمل ہوا ہے، صحابہ سے یہ جو عمل ہوا ہے، یہ غلطی سے ہوا ہے، یہ عمدن نہیں ہوا ہے. جب غلطی سے ہوا ہے تو پھر اس کی ایسی گرفت نہیں ہونی چاہیے. ایک جواب تو ان کا یہ دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الزامی جواب دیا ان کو کہ بھئی تم لوگ ایک چھوٹے سے واقعے پر تھوڑی سی بے احترامی اگر ہو گئی، وہ بھی غلطی سے، اس پر اعتراض کر رہے ہو، اس سے بڑے بڑے جرم تم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بڑے بڑے گناہ تم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تم کو خیال نہیں ہوتا. اللہ نے پھر آگے اس کو ذکر فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ برا ہے جو ہو گئی، غلطی سے غلطی ہو گئی ہے وہ، لیکن فرمایا کہ قتال وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے پھر روکنا. مسلمانوں کو روک رہے تھے اسلام قبول کرنے سے، دین قبول کرنے سے، یہ بھول گئے تم لوگ؟ کتنی کوششیں تم نے نہیں کی ہیں اسلام سے روکنے کے لیے، قرآن سے روکنے کے لیے، نبی پر ایمان لانے سے روکنے کے لیے کتنی کوششیں تم لوگوں نے نہیں کی؟ مارتے، مارا بھی، گھسیٹا بھی، جلایا بھی، آگ پر، انگاروں پر بھی لٹا دیا، زبطی بھی، زمین پر بھی لٹا دیا، کوڑے، بہت کچھ کیا کافروں نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکنا جو تم لوگوں نے کیا، یہ اس سے بڑا جرم ہے. پھر فرمایا کہ والمسجد وکفرم بھی ہی، اور اللہ ہی کا انکار کر دینا، یہ اس سے بڑا جرم ہے. تم کو پتہ ہی نہیں ہے، تم تو اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں لا رہے ہو. اشہر حرم میں اگر بے احترامی تھوڑی سی ہو گئی غلطی سے تو وہ تو تم کو نظر آ رہی ہے، لیکن تم خود اللہ کے منکر ہو، یہ تم کو نظر نہیں آ رہا. والمسجد الحرام، مسجد حرام سے تم روکتے ہو، مسجد حرام میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، آنے نہیں دیتے تم لوگ. یہ صورت حال مکے میں رہتے ہوئے بھی تم لوگوں نے روکا، اور جس وقت جو ہے نا صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی عمرے کے لیے گئے، اس وقت بھی تم لوگوں نے روکا. یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ تمہارے اپنے ان جرموں کو تم کو جو ہے نا تم پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے اپنے ان جرموں کی. فرمایا کہ واخراج اہلی منہ، مسجد حرام میں جو لوگ رہنے والے تھے تم نے وہاں سے ان کو نکال دیا، یہ بہت بڑا جرم ہے. نکلنے پر مجبور تم لوگوں نے کر دیا، قتل کے تم لوگوں نے منصوبے بنا لیے، تکلیفوں کے تم لوگوں نے منصوبے بنا لیے، بھگانے کے منصوبے تم لوگوں نے بنا لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جرم تم نے تو کر لیے، یہ تو تم کو نظر نہیں آ رہے ہیں. اگر تھوڑی سی بے احترامی اشور کسی مہینے کی ہو گئی، وہ بھی نادانی میں، اس کو تم لوگ بنیاد بنا کر اچھال رہے ہو. اس کے بعد فرمایا کہ والفتنۃ اکبر من القتل، یاد رکھو کہ یہ جو قتل، یہ قتل سے بڑھ کر یہ فتنہ ہے. قتل سے بڑا ہوا ہے فتنہ ہوتا ہے. قتل میں تو ایک آدمی کی جان جاتی ہے لیکن فتنے میں پورا معاشرہ برباد ہوتا ہے پھر, اور فتنے کی زد میں پورا معاشرہ آتا ہے, فتنے کی زد میں پوری برادری آتی ہے, پورا ماحول آتا ہے پھر. اور تم لوگوں نے یہی پورے فتنہ فساد پھیلایا ہوا ہے مکہ مکرمہ کے اندر جو تم لوگوں نے کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے جو تم لوگوں نے کیا تھا, صحابہ سے جو غلطی ہو گئی تھی وہ بڑا جرم نہیں ہے. اس کے بعد یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا یزارون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا, کہ نبی اگر یہ قدرت پا لیں گے تو آپ لوگوں کو دین سے پھیرنے کی پوری پوری کوشش کرتے رہیں گے. یہ جو کافر ہیں نا, کافروں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے, یہی چلتا رہتا ہے, اسلام اور مسلمانوں کو دین سے پھیر دیا جائے, مذہب کا خاتمہ ہو اور مسلمانوں کو دین سے پھیر دیا جائے. اس کی کوششیں الگ الگ انداز میں ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی پیسے دے کر دین سے پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی جبر اور تسلط کے ذریعے جو ہے نا, زبردستی کے ذریعے دین سے پھیرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں, کبھی کسی اور ذریعے سے. پھر آگے اللہ نے اس کی سختی بھی بیان فرمائی, وعید بھی بیان فرمائی کہ یاد رکھو جو اپنے دین سے پھر جاتا ہے اور اس کی موت اسی حالت میں آ جاتی ہے, کفر کی حالت میں آتی ہے, کہ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں اور آخرت میں ایسے آدمی کے عمل ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. ایک اگر آدمی ایک مرتبہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھا, نعوذ باللہ کافر ہو گیا, اسلام کو چھوڑ دیا, زندگی بھر کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے, پھر نمازیں پوری, ثواب پورا کا پورا برباد ہو جائے گا. حتیٰ کہ دنیاوی اعتبار سے اعمال کے ضائع ہونے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں اس کو کافر نہیں سمجھا جائے گا, وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا, کافر ہوگا, اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں بلکہ شمشان گھاٹ میں دفنایا جائے گا, پھر اس کو لے جا کر. دنیا میں بربادی ہے, بربادی بربادی ہے, مسلمانوں جیسا سلوک اس کے ساتھ نہیں ہوگا, اور آخرت کی بربادی یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین پر قائم رہنا ہے, دین سے جو پھرنے والے لوگ ہیں, اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, یہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون, جس جہنم میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کا منشا یہی رہے گا, دین سے آپ لوگوں کو پھیر دیں, اور یہ کوششیں ان کی پوری ہوتی رہیں گی اور آج بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, دین پر استقامت نصیب فرمائے, خاتمہ بالخیر فرمائے, طاقتی طاقتوں قوتوں سے طاقتوں سے اللہ طاقتی قوتوں طاقتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے, اس پر عمل کرنا آسان فرمائیے, قرآن کی صحیح فہم نصیب فرمائیے, قرآن پر عمل ہمارے لیے آسان فرمائیے, قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں لانے والا بنائیے, قرآن شریف کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائیے. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائیے. تمام قسم کے فتنوں سے ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے, شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے, گمراہیوں سے حفاظت فرمائیے, بیماریوں سے حفاظت فرمائیے, ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرمائیے, جو بے اولاد ہیں ان کو یا اللہ نیک اولاد عطا فرمائیے, جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کے سلسلے میں یا اللہ بہترین رشتوں کا ان کے لیے انتظام فرمائیے, ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے, دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور عزتوں سے مالا مال فرمائیے, دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, قبر اور حشر کی زندگی آسان فرمائیے, جنت نصیب فرمائیے, جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, ہماری زندگیوں میں جان میں مال میں عزت و آبرو میں یا اللہ برکت نصیب فرمائیے, ہماری چھوٹی بڑی ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیے یا اللہ, اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیے, خاص رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرمائیے, ہر قسم کے شر سے, جنات سے, شیاطین سے, آصف سے, نظر سے, سحر سے, ظاہری نظر آنے والی مخلوق نظر نہ آنے والی مخلوقات کے شر سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی وسلم بارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, والحمد للہ.